أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في أمته قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بأمره ويقتدون بسنته ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه الإمام مسلم رحمه الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين. حضرات اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو شروع کروں ایک گزارش کر دوں کہ ذرا معمول سے ذرا زیادہ جگہ پیدا کیجئے اور قریب قریب ہو کر بیٹھیے اس لیے کہ ابھی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید شرکاء جو ہیں زیادہ ہوں گے. جگہ بنا لیجئے اور جتنی بھی جگہ پیچھے ابھی آپ خالی کر سکیں کر لیجئے. بعد میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو صفوں کی ٹیم بنا کر ہم نماز ادا کر لیں, ضرورت کے تحت سب کچھ ہو سکتا ہے. جی اوپر انتظام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہے, رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں اب ختم ہونے کو ہیں. تین یا زیادہ سے زیادہ چار روزے باقی رہ گئے. اس دوران میں جو جمعے آئے ان میں جو بھی گفتگو کا موقع ملا ہے, میری آج کی گفتگو در حقیقت اسی کا تتمہ ہے, اسی کا تکملہ ہے. روزے اور رمضان کا جو حاصل ہونا چاہیے, ادرو قرآن حکیم, اس میں سب سے پہلی چیز ہے تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. انسان میں اس احساس کا شدت کے ساتھ برقرار رہنا, ہر آن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اس کے سامنے ہوں, اس کی نگاہوں میں ہوں, میرا کوئی عمل میری کوئی حرکت اس سے مخفی نہیں ہے, اور مجھے اس کے حضور میں لامحالہ حاضر ہونا ہے, جواب دہی کرنی ہے, اور پھر اپنے اعمال کا نتیجہ بھلا ہے تو شکریہ کے ساتھ قبول کرنا ہے, اور سزا ہے تو بھگتنی ہے. اس احساس کا اور اس احضار کا جو عملی نتیجہ انسان کی زندگی میں نکلے گا اس کا نام تقویٰ ہے. میں اس وقت زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا, اس پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس عظیم نعمت سے, تقویٰ کی نعمت سے بہرا اندوز فرمایا ہو, اور جتنی پونجی بھی ہمیں عنایت کی ہو اس تقویٰ کی, اللہ تعالیٰ اسے ہمیں نہ صرف یہ کہ برقرار رکھنے کی توفیق دے بلکہ اس میں اضافہ کرنے، اسے مزید پروان چڑھانے کی ہمت عطا فرمائے۔ روزے اور رمضان کا دوسرا حاصل، لعلکم تشکرون، ہم نے جو ایک عظیم نعمت تمہیں دی ہے قرآن حکیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ آیت ختم ہوتی ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس عظیم نعمت کے عظمت کا، اس کی قدر و قیمت کا ادراک ہو جانا اور اس کے لیے انسان کا کمر کس لینا کہ اب اس نعمت کا حق ادا کروں گا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، یہ دوسرا نتیجہ ہے جو نکلنا چاہیے۔ جو حضرات بھی یہاں دورہ ترجمہ قرآن میں شریک رہے ہیں، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس اعتبار سے ان کے دلوں میں قرآن مجید کی عظمت اور قدر و قیمت پہلے سے کسی نہ کسی درجے میں مزید اجاگر ہوئی ہوگی۔ جس درجے میں بھی ہوئی ہے، اب اس کو پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، برقرار رکھنا، یہ دوسرا کام ہے کہ جس کے لیے ایک عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اور اس کے جملہ حقوق کو ادا کرنے کے لیے اپنی کمر ہمت کس لیتا ہے۔ تیسرا حاصل اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے جو پچھلے جمعوں میں بھی بیان ہو چکی، آج بھی میں نے تلاوت کی ہے، وہ ہے تقرب الی اللہ، اس جذبے کا بیدار ہو جانا کہ میں اپنے رب سے قریب ہوں، مجھے اس کا قرب حاصل ہو، غفلت میں رہا ہوں، ادھر توجہ نہیں رہی۔ ایک شعر میں نے ابھی پچھلے دنوں سنایا ہے، بڑا سادہ سا شعر لیکن بڑا حکیمانہ شعر ہے، قدم سوئے مرکز نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہوں کہاں دیکھتا ہوں، ہماری زندگی کا ہر سانس جو ہے ہمیں موت سے قریب تر کر رہا ہے، لیکن ہماری تمام تر توجہات اس دنیا میں الجھی ہوئی۔ اس کا تو حادثہ جو ہے، اس کا نتیجہ منطقی حادثہ ہوگا، آپ سڑک پر جا کسی اور طرف رہے ہو، دیکھ کسی اور طرف رہے ہو تو حادثہ ہوگا نا، محل جدھر جا رہے ہیں ادھر ہی دیکھیے، ہم کشاکشاں جا رہے ہیں اپنی موت کی طرف، عالم آخرہ سے ہم قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں ہر سانس کے ساتھ۔ مجھے انگریزی کی نظم کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، سام آف لائف، میٹرک میں پڑھی تھی، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اور ہارٹس گو اسٹاؤٹ اینڈ بریو، اسٹل لائک بفل ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو۔ ہمارے دل چاہے ابھی کتنے ہی توانا ہیں، قوی ہیں، لیکن اس کی ہر دھڑکن کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں، جیسے کسی بڑی فوجی شخصیت کی لاش کو جب لے کر جاتا تھا تدفین کے لیے تو بیٹ آف دی ڈرم کے ساتھ وہ لاش اپنی قبر سے قریب ہوتی ہے، اس طرح ہماری دل کی ہر دھڑکن جو ہے بیٹنگ آف دی ہارٹ، وہ بیٹ آف ڈرم جس کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ دنیا میں رہیں لیکن متوجہ اللہ کی طرف رہیں، دنیا میں رہیں لیکن اسے اپنا گھر نہ سمجھیں، یہ سمجھیں کہ اصل گھر، اصل منزل آخرت ہے، اللہ کا قرب ہے۔ یہ تیسرا نتیجہ ہے جس کو واضح کیا ان الفاظ میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں کہیں دور نہیں، جیسے کہ فرمایا سورہ قاف میں، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان سے اس کی رگے جان سے بھی قریب تر ہوں، تمہاری توجہ نہیں ہے ہماری طرف، توجہ کرو، تم چل کر آؤ گے میں بھاگ کر آؤں گا، تم بارش بھر آؤ گے میں ہاتھ بھر آؤں گا، تم مجھے دل میں یاد کرو گے میں بھی تمہیں اپنے جی میں یاد کروں گا۔ تم کسی محفل میں میرا ذکر کرو گے، میں اس سے کہیں اعلیٰ محفل میں، ملائکہ مقربین کی محفل میں. وہ جس کا نقشہ کھینچا امیر خسرو نے، خدا خود میرے محفل بود اندر لا مکان خسرو، محمد سمے محفل بود سب جائے کہ من بودم. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا انہیں وہ کیفیت حاصل ہوئی تھی جس کو انہوں نے اس سے تعبیر کیا. ایک لا مکان کی محفل ہے، وہ مکان کی نہیں ہے، بیونڈ ٹائم اینڈ سپیس، لا مکان. اس محفل میں اللہ تعالیٰ خود میرے محفل ہے، محمد شمع محفل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس محفل کے شرکا کون ہے؟ ملائکہ مقربین ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں اس محفل میں تمہارا ذکر کروں گا اگر تم کسی مجمع میں میرا ذکر کرو گا. یہ دو طرفہ تعلق ہے، تقرب الی اللہ. اس تقرب الی اللہ کے دو تقاضے اس آیت میں آئے تھے. پہلا انسان کی طرف سے دعا، جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے پکارتا ہے، ہدایت طلب کرتا ہے، استقامت چاہتا ہے، علم کی درخواست کرتا ہے. جیسے خود حضور کو تلقین کیا گیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی دعا کیا کرو کہ اے رب میرے علم میں اور اضافہ کروا. ذرا اندازہ کیجیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کی جا رہی ہے. تو دعا جو ہے وہ خل عبادہ ہو العبادہ. لیکن اس کا دوسرا پہلو جو میری اصل میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے، اب میں پچھلے جمعے میں بھی اس کے لیے تمہید باندھ چکا ہوں، وہ ہے استجابت. میں تو تمہاری دعا سنتا ہوں جب بھی مجھے پکار دے، اجیب و دعوت الداع اذا دعا، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ، کوئی پابندی نہیں تم پر. صرف خلوص اور اخلاص کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، توبہ کر لو، رجوع کرو، پھر جب چاہو پکارو، جہاں چاہو پکارو. اجیب دعوت الداع اذا دعان. لیکن اس کا ایک تقاضا یہ ہے، فلیستجیبوا لی. جیسے وہ یاد دو طرفہ ہے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، ایسے ہی تم مجھ سے اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو میری بات بھی تو مانو. اجابت و استجابت باہمی، یہ بھی دو طرفہ، اور مختلف پہلوؤں سے یہ دو طرفہ تعلق ہے. بائی لیٹرل ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ، جو آپ کی خارجہ سیاست کا ایک بڑا اہم موضوع رہا ہے اور اصطلاح رہی ہے، بائی لیٹرلزم. دنیا میں ہر جگہ یہی ہے اور دین میں بھی یہی ہے، اللہ سے تعلق بھی دو طرفہ ہوگا. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تو تم بھی تو میرا کہنا مانو. میں نے تو کھلی چھوٹ دے دی، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ. پھر یستجیبوا لی، لیکن تمہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانو. اس کہنا ماننے سے کیا مراد ہے؟ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، چار الفاظ کے حوالے سے آج پھر دوبارہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں. پہلی بات یہ کہ مجھے مانو جیسے ماننے کا حق ہے. ماننے کا نام ہے ایمان. سرسری سا مان لیا، ہاں ہے اللہ ہے، مانو جیسا کہ ماننے کا حق. مجھے اپنے دل میں جگہ دو، مجھ پر یقین رکھو. فلیؤمنوا بی، مجھ پر اعتماد کرو، مجھ پر توکل کرو، میری رضا چاہو، میری محبت کو سب سے بالا کرو، مجھے مانو جیسے کہ ماننے کا حق. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی اور میری کتاب پر بھی. بل کتاب الذی نزل علی رسولہ، پہلی پکار اللہ کی ہے ایمان، مانو جیسے کہ ماننے کا حق، مجھے، میرے رسول کو، میری کتاب کو. دوسرا تقاضا اسلام، جو منطقی نتیجہ ہے ایمان کا. اسلام کے معنی اطاعت، سر تسلیم خم. یہ کیا معنی کہ مان مجھے رہے ہو اور حکم اپنے نفس کا ہے. زبانی لپ سروس میرے لیے اور اطاعت شیطان کی، برادری کے رواج کی، زمانے کے چلن کی، یہ تو تضاد ہے. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ مجھے مانتے ہو، میرے رسول کو مانتے ہو، میری کتاب کو مانتے ہو، تو اطاعت کرو میری اور میرے رسول کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر روگردانی کرو گے تو جان لو ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں. اسی کو کہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے، سموچے پوری شخصیت، یہ نہیں کہ ادھورا. اسلام جو ہے ادھورا نہیں ہے، کامل اطاعت، ہما تن ہما وقت بندن. ادخلوا فی السلم کافہ، ایسا نہ ہو کہ کچھ احکام سر آنکھوں پر، کچھ پاؤں تلے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا، اس کی کوئی سزا نہیں ہے اس کے سوا کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت میں شدید ترین عذاب میں جھونک دیے. اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کر رہے ہو، تمہارے ظاہر سے دھوکہ نہیں کھائے گا. تمہاری لپ سروس شاید صرف دنیا میں مفید ہو جائے، ہم تمہاری حقیقت سے واقف ہیں. واللہ علیم بذات الصدور، یہ دوسرا تقاضا ہے. ایمان اسلام، مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، یوں ہی نہیں سرسری سا ایک ڈوگما ہے، ایک عقیدہ ہے، کیا کریں. مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے، لہذا مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو، کتاب کو، قرآن کو، جبرائیل کو، نام سنے ہوئے ہم نے. باقی اگر غریبانوں میں جھانکے تو معلوم ہو یقین، یقین ہے تو معلوم ہو کہ نہیں کچھ خلاصہ ہے. کنوکشن، وہ کنوکشن کے جو انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر، پرسنل کنوکشن، صرف ایک ریشیل کریڈ نہیں، ایک نسلی عقیدہ نہیں، پرسنل کنوکشن. نمبر دو، ٹوٹل اوبیڈینس، اللہ کو مانا ہے تو اس کا ہر حکم واجب الاطاعت ہے، رسول کو مانا ہے اس کا ہر فرمان واجب الاذعان ہے، قرآن کو مانا ہے اس کے اوامر و نواہی لازم ہے. جیسے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں، جھوٹا ہے اگر کہتا ہے میرا قرآن پر ایمان. تیسری چیز، یہ جو میں نے دو گنوائی، اسلام اور ایمان، اور تیسری اور چوتھی کو بریکٹ کر لیجئے، دعوت و اقامت. اسی دعوت کے دائی اور علم بردار بن کر کھڑے ہو، صرف خود ہی ایمان نہ رکھو، صرف خود ہی اسلام پر عمل پیرا نہ ہو، ایمان و اسلام کی دعوت کے علم بردار بن کر، اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنی بہترین توانائیاں، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اس کا بہترین مصرف. دعوت الی اللہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے بلایا اللہ کی طرف، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن، یہ دعوت. اسی لیے تمہیں امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ تم گواہ بنو نوع انسانی پر اور رسول گواہ بنے تم پر. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، بہترین امت ہو تم، لیکن کس لیے؟ تمہارے تین کام ہیں، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر. یہ ہے تیسرا تقاضا. چوتھا، جیسے ایمان اور اسلام ہم وزن ہیں، ایسے ہی دعوت اور اقامت. ہمارا دین ایک مکمل نظام زندگی، مکمل ضابطہ حیات، اور اس سے بھی بہتر لفظ استعمال کر رہا ہوں، مکمل نظام عدل اجتماعی ہے، کمپلیٹ سسٹم آف سوشل جسٹس. وہ عدل اجتماعی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی ہے، ہم نے شریعتیں نازل اس لیے کی، رسولوں کو بھیجا اس لیے کہ لوگ عدل اور انصاف پر قائم ہوں، ظلم کا خاتمہ. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان نازل کی. کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں، ظلم نہ ہو، استحصال نہ ہو، سیاسی جبر ہو، ظلم ہے، معاشی استحصال ہو، دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو، ایک طرف ارتکاز دولت ہو اور ایک طرف احتیاج ہو، ظلم ہے. سماجی طور پر کسی کو نیچ بنا دیا گیا ہو، کوئی پیدائشی طور پر اونچا بنا پھرتا ہو، سب سے بڑا ظلم ہے نو انسانی پر. تمام انسان پیدائشی اعتبار سے تساوی ہے، آگے فرق و تفاوت آپ کے عمل سے ہے، کردار سے ہے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سماجی سطح پر ظلم، سیاسی سطح پر ظلم، تمیز بندہ و آقا، فساد آدمیت ہے، انسان انسان پر حاکم ہو، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آدم. ان الحکم الا للہ. اور یا ایھا الناس کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، سب برابر. کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دولت تمہارے سرمایہ داروں ہی کے مابین گردش میں رہے. اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، منصفانہ، وہ جبری مساوات نہیں جس کا تجربہ ناکام ہو گیا کمیونزم کے، جبری مساوات نہیں، منصفانہ آگے لانا نظام، جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے، اور جو جس سے لینا ضروری ہے وہ اس سے لیا جائے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ بیعت خلافت کے بعد جو پہلی تقریر کی، اس میں فرمایا، لوگوں تم میں سب سے قوی میرے نزدیک سب سے ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر، اور ضعیف میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک اسے اس کا حق دلوا نہ. یہ نظام عدل اجتماعی ہے جس کا نام ہے دین حق، سچا دین، سچا نظام، ذات حق سبحانہ ہوا تعالی کا دین. اس کو قائم کرو آپ اس پر. یہ کوئی ریسرچ کا موضوع نہیں تھا جو ہم نے دیا ہو، کتابیں لکھو اسلام کا سیاسی نظام اور اسلام کا معاشی نظام. ٹھیک ہے، یہ کام بھی ضروری ہے، یہ ذریعہ بنے اس کا، اصل شہر نافذ کرو اس کو، اللہ کی حاکمیت کی تنفیذ ہو، اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کیا جائے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، دین کے حصے بکرے نہ کرو اور اس میں خود متفرق نہ ہو جائے. کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ شکل نہ ہو. یہ چار تقاضے اللہ کہتا ہے، مجھے مانو جیسے کہ ماننے کا حق ہے، مجھے مانو، میرے رسول کو مانو، میری کتاب کو مانو، پھر میری اطاعت کرو جیسے کہ میری اطاعت کا حق ہے. جزوی نہیں کلی، جز وقتی نہیں ہم وقت، پھر میرے اس پیغام کو لے کر پھیل جاؤ، پہنچاؤ. یہ فریضہ رسالت اب امت کے حوالے ہے تا قیام قیامت. یہ کام پہلے انبیاء اور رسول کرتے تھے، اب ختم نبوت کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، ہدایت کامل کر کے قرآن حکیم کی شکل میں دے دی گئی، اب پہنچاؤ، پھیلاؤ. فلیبلغ الشاہد الغائب، میں نے تمہیں پہنچا دیا، اب جو یہاں موجود ہیں وہ پہنچائیں ان کو جو موجود نہیں. اور چوتھی چیز دین کو قائم کرو نظام عدل اجتماعی. میں نے عرض کیا تھا کہ ان چاروں تقاضوں کے اعتبار سے اس وقت امت مسلمہ بڑی زبوحالی کا شکار ہے. ایمان ہے تو وہ محض ایک اکثر و بیشتر اللہ ماشاء اللہ اکثر و بیشتر وہ صرف ایک موروثی عقیدہ ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے، محض اس لیے کہ پیدا ہوئے مسلمانوں کے یہاں مانتے ہیں اللہ اللہ خیر. کنوکشن والا ایمان، یقین والا ایمان، جسے اقبال کہتا ہے کہ یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پکوری، وہ کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیب والے. دین پر عمل ہے، اطاعت ہے تو جزوی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ تو امت کا وہ ہے جو نماز روزے سے بھی گیا، بہت بڑا، اور یہ وہ طبقہ جو مؤثر ہے، جو قیادت پر فائز ہے، جو آپ کی ایلیٹ ہے. وہ چاہے سرمایہ دار ہوں، جاگیردار ہوں، سول بیوروکریسی ہو، ملٹری ہائرارکی ہو، اصل مؤثر طبقات ہیں، ان کی اکثریت کو تو نماز روزے سے طبقہ دی. عوام میں نماز روزہ ہے تو ایک بے روح ڈھانچہ ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. وہ نماز ہے بحث ایک ریچول، اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ ماشاء اللہ حکم الاکثر حکم الکل کے تحت گفتگو کر رہا ہوں، اکثریت کی جو بات ہے. دعوت و اقامت، کہاں امت مسلمہ دنیا کو دین پہنچائے گی جبکہ خود دین پر عامل نہیں. ایسا جوتا رسید کیا تھا جارج برنارڈ شاہ نے، ہم سب مسلمانوں کے چہرے پر وہ جوتا لگا ہوا. میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہوتی، لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ ان سے زیادہ ذلیل قوم کوئی نہیں. یہ اپنے وجود سے ہم گواہی دے رہے ہیں، یہ ریپرزنٹیشن ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پسماندہ لوگ مسلمان، سب سے زیادہ جہاں جبر ہے، کوئی سیوک رائٹس تک نہیں، وہ مسلمان. جہاں سب سے زیادہ دولت اور غربت کا تضاد ہے، وہ مسلمان. جہالت ہے، وہ مسلمان. اور پسپا پامال ہے، تو مسلمان. کیوں؟ بہرحال گفتگو کہیں اور زیادہ دور نہ چلی جائے. رہ گیا اقامت دین، دین کو قائم کرنا. ایک انچ زمین ہم دنیا میں ایسی دکھانے کے اس وقت قابل نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہاں ہم نے نافذ کر دیا ہے محمد کے دین کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے سیاست اسلام کی، یہ ہے معیشت اسلام کی، یہ ہے اخوت اسلام کی، یہ ہے معاشرہ اسلام کا، یہ ہے بھائی چارہ اسلام کا، یہ ہے عدل سماجی اسلام کی. ہاں دکھائیے، ایک بلین سے زیادہ، سوا بلین کے قریب انسان، ایک انچ زمین نہیں جہاں آپ دکھا سکیں یہ اسلام. اور اس میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑے مجرم مسلمانان عرب، اور ان پر اللہ تعالی کی سزا کا، آخری سزا کا دور شروع ہو چکا ہے. یہ ام الحرب یا ام المحارب جو ہے، یہ ان آخری دور کی جنگوں کا سلسلہ ہے جن کی خبریں احادیث میں دی گئی. بے پناہ تباہی جو ہے وہ آئی، احادیث صحیحہ میں خبریں دی گئی، آغاز ہو چکا. یہ سب سے بڑے مجرم کیوں؟ ان کی زبان میں اللہ نے اپنا کلام اتارا، انہیں کوئی حجاب نہیں ہے، انہیں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی قرآن کو سمجھنے، مادری زبان تھی. پھر قرآن کو پیٹ دکھائی، پھر مغربی تہذیب میں رنگے گئے، پھر نظریات کی بھیک ان سے مانگی، پھر نظام زندگی کے لیے کشکول لے کر ان کے سامنے گئے، چاہے وہ روس ہو چاہے امریکہ. ان سے بڑا ظالم کوئی ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اپنی زبان میں، مادری زبان میں. وہ سزا کا آغاز تو ہو چکا. دوسرے نمبر پر سب سے بڑا مجرم پاکستانی مسلمان، اور میں صرف اس لیے خبردار کرنا چاہتا ہوں، پتا نہیں کب ہماری بھی یہ مہلت ختم ہو جائے اور عذاب الہی کے کوڑے برسنے شروع. کیوں ہے سب سے بڑے مجرم نمبر دو؟ پوری دنیا میں واحد ملک ہے پاکستان جو اسلام کے نام پر بنایا. جتنے نعرے اس کے لیے لگے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دنیا کی پوری تاریخ میں کسی ملک کے لیے نظریاتی سطح پر اتنا نعرہ نہیں لگا. کوئی اور ملک ہے ہی نہیں جو اسلام کے نام پر بنا ہو. واحد ملک آپ نے ایک ملک تقسیم کرایا، آرٹیفیشل تقسیم کرائی اس کی، جغرافیائی اعتبار سے خالص مصنوعی تقسیم. پنجاب کے دریا کاٹ دیے آپ نے، تقسیم کر دیے، جغرافیے کو بدل دیے، لاکھوں انسانوں کی جانیں دی، ہزارہا عصمتیں لٹ گئیں. یہ 45ویں سالگرہ ہے پاکستان کی، کہاں اسلام؟ ایک سزا اللہ نے دی تھی، شاید جاگ جاؤ، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. دو لخت ہوا پاکستان، ایک حصے کی قلب مائیت ہو گئی، وہ پاکستان نہیں رہا، بنگلہ دیش بن گیا. نظریاتی طور پر کنورشن ہو گئی، انہوں نے صاحب کہا اٹھا لو پاندان اپنا، یہ پاکستان اپنے پاس رکھو. میں بعد آیا محبت سے، ایک لاکھ کڑیل جوان آپ کا، کہا جاتا ہے دنیا کی بہترین فوجوں میں سے پاکستان کی فوج، کیا یہی نہیں تھی؟ 93,000 اس ہندو کے قیدی بنے، بھیڑوں بکریوں کی طرح ٹرکوں میں لاد کر انہیں لے جایا گیا مدھیہ پردیش، سینٹرل انڈیا کے کنسنٹریشن کیمپس میں. اتنی ذلت، ایسی رسوائی، ایسی خاری، لیکن مجال ہے تو فرق پیدا ہوا. وہی ہے لیل و نہار اب بھی، جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے. یہ ہے اصل میں وہ تشویش، یہ سزا آئی تو کیا آئے، ایسی آئے. بہرحال وقت کم ہے، مجھے اب اس سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ کیا حادثہ ہوا، کیوں نہیں اسلام یہاں آیا؟ اس لیے کہ جب تک ہم تشخیص نہیں کریں گے کیوں نہیں آئے، اس وقت تک تجویز نہیں کیا جا سکتا کہ راستہ کون سا ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے، کہاں ہم کو غلط موڑ مڑ گئے ہیں، کوتاہی کہاں ہوئی ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر کہ اس جائزے میں آج کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میں 3 وضاحتیں پہلے ہی کر دوں. اس جائزے میں اصولی اور نظریاتی باتیں زیادہ نہیں اس وقت زیر بحث آ سکتی، بلکہ اپلائیڈ اور عملی باتیں ہی میں سامنے رکھوں. پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جب بات ہوگی تو کچھ نہ کچھ تنقید تو ہوگی، بزرگوں پر بھی ہوگی. مجھے بھی معلوم ہے خطائے بزرگاں گرفتن خطاش، لیکن کرنا پڑتا ہے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ان کے خلوص اور اخلاص کو ملحوظ رکھتے ہوئے. غلطی ہو سکتی ہے، کوئی معصوم نہیں، اور وہ غلطی ہماری اپنی غلطی ہے، ہم ان سے علیحدہ نہیں، ہم نے ان سے استفادہ کیا ہے. آج جو ایمان، جو روشنی دین کی ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی انہی سے ملی ہوئی، ان کی احسان مندی کے جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے اختلاف کا اظہار ادب کے اندر رہتے ہوئے. لیکن وہ بھی کسی کی توہین کے لیے نہیں، تخریب کے لیے نہیں، تعمیر کے لیے، آئندہ کے لیے سوچیں کہ کیا کرنا ہے. اس اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں اس وقت ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا دین سے کوئی عملی سروکار نہیں. خواہ وہ ہمارے عوام کل انعام کی ایک بہت بڑی تعداد ہو، خواہ ہمارے ہاں کے سیکولر عناصر ہوں، ملحد عناصر ہوں، وہ بھی موجود ہیں. وہ لوگ بھی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک اذکار رفتہ شے ہے. مجھے تلخی اب تک یاد ہے جو میرے قلب اور ذہن میں گھلی تھی، ایک صاحب نے 1974 میں جب یہ سمٹ ہو رہی تھی پاکستان میں لاہور میں، اسلامک سمٹ، تو ایک پریس میں ملاقات ہوئی. آزاد کشمیر کی حکومت کے بہت بڑے عہدیدار تھے انفارمیشن کے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس زمانے میں لاہور کے ہر رکشہ پر بھی لکھا ہوا تھا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک بڑا ایک یوفوریا تھا. کیا بے معنی بات ہے یہ، کہاں ہے وہ رسی، اس کو پکڑے. اور پھر یہ جملہ بھی کہا، اٹس نو یوز ہٹنگ دی ڈیڈ ہارس، اسلام از ڈیڈ. کیا فائدہ, مر چکا اسلام. گھوڑے میں جان ہو تو چابک مارو تو چلے گا, جان ہی نہ رہے تو چابک مارتے رہو گے, فائدہ کیا ہو. وہ عناصر موجود ہیں, بہت افیکٹو ہیں. آزاد کشمیر کی حکومت جس کے صدر اس وقت بھی یہی تھے, صدر سردار قیوم صاحب, اور اس محکمے کے اندر ان کے پبلیکیشن اور انفارمیشن کے محکمے کے بہت بڑے افسر تھے جن کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اٹس نو یوز ریٹنگ دی بیڈ ہاؤس. تو ان عناصر سے میں بات نہیں کر رہا اس وقت, نہ وہ اس وقت میرے مخاطب ہے, نہ ان میں سے کوئی یہاں ہے. ظاہر ہے وہ ہوں گے اپنے اپنے مشاغل میں جہاں بھی ہوں گے, تو نظری طور پر بات کرنے کا وقت بھی نہیں. تو میری گفتگو کا تعلق ہے ان سے جنہیں دین سے دلچسپی ہے, جو دین کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, جن میں خلوص و اخلاص کی کچھ پونجی ہے دین کے لیے, دین کے مستقبل کے بارے میں کوئی تشویش رکھتے ہیں, جدید اصطلاح میں کہہ لیجئے جو ریلیجس ایکٹیوسٹ ہیں, مذہبی اعتبار سے فعال عناصر جو کچھ کر رہے ہیں, اسی انداز میں کر رہے ہیں. طریقے سو ہو سکتے ہیں, انداز کار مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ مختلف طریقوں سے جو بھی دین کے لیے کچھ فعال ہے کام کر رہے ہیں, ساری گفتگو تو انہیں سے ہے اس وقت. ان سے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, کیا وجہ ہے؟ بہت دور آ گئے, 45 برس کم نہیں ہوتے. 40 برس میں تو بنی اسرائیل کی کایا پلٹ گئی تھی, قوم نے انکار کیا تھا جہاد اور قتال سے, سزا دی اللہ نے, 40 برس تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے, یتیہون فی الارض. لیکن ایسا انقلاب آ گیا, وہ جو غلامی کا داغ اٹھائی ہوئی نسل تھی وہ ختم ہو گئی, نوجوان نسل پیدا ہوئی. اس پہلی نسل نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا, اور دوسری نسل نے حضرت یوشع ابن نون, ان کے شاگرد, ان کے خلیفہ کی قیادت میں جہاد اور قتال کیا اور فلسطین کو پتہ کر لیا. 40 برس پرانی نسل گئی, نہیں آ گئی. ہمارے 45 برس ہو گئے, ابھی کوئی آسان نہیں, بہتری کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی. تو کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی, اس کی تشخیص ہوئی. اس زمن میں عرض کروں گا کہ میرے سامنے اس وقت جو میں تقسیم کرتا ہوں اپنے ذہن میں, اب ظاہر بات ہے کہ جو میری سوچ ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خادمان دین جتنے بھی اس ملک میں ہیں ان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں. خادم ہیں دین کے لیے, کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, جد و جہد کر رہے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو اکیڈمک لیول پر, علمی سطح پر درس و تدریس, جمعہ و جماعت, یہ نظام ڈھانچہ جو ہے نماز مسجدوں کا نظام ہے, جمعہ کا کی اقامت ہے, خطبہ ہے, دارالعلوم ہے, قال اللہ قال رسول کی محفلیں ہیں, پھر انہی میں تزکیے کی محفلیں بھی ہیں. ایسے حلقے ہیں جو تصوف کے مختلف سلسلوں سے متعلق ہیں اور تزکیہ نفس کے کچھ کام ہو رہے ہیں. پھر اسی ضمن میں ایک بہت بڑی تحریک, تبلیغی جماعت کی تحریک, پرچار ہے نیکی کا, فضائل کی تلقین ہے, اتباع سنت کی دعوت ہے, بڑی پرزور دعوت ہے, بڑی مؤثر دعوت ہے, بڑی حرکت ہے, بہت آمد و رفت ہے, لاکھوں کے اجتماع ہوتے ہیں. ایک دفعہ بھوپال میں اجتماع ہوا تھا, بی بی سی نے خبر دی تھی 25 لاکھ افراد جمع ہوئے. وہ تبلیغی جماعت کے اپنے ذمہ دار لوگوں نے کہا نہیں نہیں غلط ہے, مبالغہ ہے, 10 لاکھ تھے. وہ تو ایگزیکٹ فگر دیتے ہیں, وہ بڑھاتے نہیں, وہ اخبارات میں اپنا شور نہیں کراتے, اشتہار نہیں دیتے. ایک اندر ہی اندر ایک دھیمی, ایک آگ سلگ رہی. ایک ہے یہ طبقہ, ان کا تقابل دوسری طرف کروں گا, وہ طبقات, وہ جماعتیں, وہ گروہ جو سیاسی میدان میں دین کے لیے فعال ہیں, جدوجہد, پولیٹیکل فیلڈ, نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے, چاہے اس کے عنوان کچھ ہو, کبھی وہ نظام مصطفیٰ کے نام سے تحریک چل گئی تھی, کبھی وہ شریعت بل کے عنوان سے متحدہ شریعت بھات بن گیا تھا, ابھی وہ شریعت بل کے عنوان سے ایک ہے معاملہ بھی چل رہا ہے، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، اسلامی مینیفیسٹو دیتے ہیں، کام کر رہے ہیں. یہ دونوں طبقے میں نے علیحدہ کر دیے ہیں. کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو مشترک بھی ہیں، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو علمی خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں اور تربیت و تزکیہ بھی کر رہے ہیں، جامع شخصیات، لیکن کم ہے. کچھ ایسے بھی ہیں دعوت و تبلیغ میں بھی ہیں اور سیاسی میدان میں بھی، لیکن کم ہے. اصل میں ہمارے ہاں یہ دو گروہ، دو طبقات خادمان دین کا میں عنوان لگایا ہے، کہیں میری بات کو غلط نہ سمجھیے، لیکن ایک تقسیم سی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کچھ لوگ وہ ہیں پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، قال اللہ و قال الرسول، درس و تدریس، جمعہ و جماعت، یہ ہمارا جو ڈھانچہ ہے دین و مذہب کا ہمارے معاشرے میں، اس کو قائم رکھنا، اس کو مین کرنا. اس کے لیے ظاہر بات ہے افرادی قوت چاہیے، امام چاہیے، خطیب چاہیے، عالم چاہیے، مدرس چاہیے، آپ کو پروڈیوس کرنے ہوں گے. پھر یہ کہ اسی کی ایک فعال کیفیت، اجتماعی کیفیت، متحرک کیفیت، وہ تبلیغی جماعت. دوسری طرف جماعتیں ہیں، کئی ہیں، متعدد ہیں، جو اسلامی انقلاب کا نام دیتی ہے، سیاسی میدان میں مؤثر ہے، کام کر رہی ہے اسلام کے لیے، شریعت کی تنفیذ کے لیے، نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے. ان دونوں میں پھر میں عرض کروں گا، ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کہاں کمی ہو رہی ہے اور کون سا ان کا میٹنگ پوائنٹ ہے کہ اگر اس پر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو ہماری اصل ضرورت پوری ہوگی. میں آج صرف اس کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. پہلے حصے کی جو کمی مجھے نظر آتی ہے، واللہ اعلم، ما اریکم الا ما ارى، آپ کو وہی دکھاؤں گا جو خود دیکھ رہا ہوں. جس قدر ایمفیسس، جس قدر تاکید، جس قدر زور ایمان پر ہونا چاہیے، نہیں. اگرچہ تبلیغی جماعت کا تو مین تھیم ایمان ہے، میں ذرا اس سے علیحدہ کر کے بات کر رہا ہوں اور وضاحت کر دوں گا کہ مطلب کیا ہے. ایمان ایک ہے عقیدہ، اس کے اندر بھی گہرائی ہوگی تو اس میں ایمان کی تاثیر والی تمام برکات پیدا ہو جائیں. آج کے دور میں جس ایمان کی اصل ضرورت ہے وہ ایمان ہے علی وجہ البصیرت، انلائٹنڈ ایمان. آپ کا ذہن، آپ کا فکر، آپ کی سوچ، عہد حاضر کی ذہنی سطح، اس پر ایمان، اس پر یقین. ایک عام دیہاتی ہے، اس کا بھی ایمان ہے اور اس کے اندر اگر گہرائی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے تو یہی کچھ مطلوب ہے. اسے استحضار ہو کہ اللہ ہے، چاہے وہ آسمان کی طرف انگلی کر کے بتائے کہ وہاں ہے، یقین ہو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کیا کیا یہ بیڑا پار ہو گیا، اس کا معاملہ درست ہو جائے گا، اسلام اس کے نتیجے میں آ جائے گا اس کے نتیجے. لیکن عہد حاضر، دور حاضر، اقبال کا شعر یاد آیا، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. دانش حاضر، جدید فکر، جدید فلسفہ، جدید سائنس، جدید علوم، عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. میں جرمنی گیا، میں انگلستان گیا، میں نے وہاں جا کے فلسفے پڑھے ہیں، عذاب دانش حاضر جو ہے وہ مجھے معلوم ہے، اس کی کاٹ کتنی تیز ہے، کتنی گہری ہے، کہ کیسے ایمان کی جڑوں کو کاٹتے. وہ ایمان جس کے لیے بہترین الفاظ ہیں جو حضور کو تلقین کیے گئے سورہ یوسف میں، قل، اے نبی کہہ دیجیے، ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دو اے نبی یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں، اندھیرے میں کامن کوئیاں نہیں باہر رہا ہوں. یہ بلائنڈ ڈاگما نہیں ہے، یہ کندھا بہرا عقیدہ نہیں ہے، علی وجہ البصیرت. I'm convinced، میں جس شے کو علی وجہ البصیرت صحیح سمجھ رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، وہ بلائنڈ فالوورز نہیں ہیں،
وعلا وجه البصیرت میں رہتے ہیں. یہ بصیرت والا ایمان آج کی اصل ضرورت اس ایمان کی. ذہن تقسیم ہو گئے, ایک طرف فکر ہے وہ مغرب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی, ایک طرف عقیدہ ہے وہ اللہ اور رسول کے عنوانات کے تحت درج ہے, ایک تضاد ہے ذہن. سپلٹ پرسنالٹیز, کم سے کم اس لیول پر تعلیم یافتہ طبقات جو مؤثر طبقات, شخصیتیں جو ہیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں اندر سے, وہ انٹیگریشن ہیڈ اینڈ ہارٹ دونوں کا جمع ہو جاتا, دل و دماغ ذہن و قلب کی یکسوئی, اس کے ساتھ ایمان. یہ ہے در حقیقت جہاں ہم سب سے زیادہ لیک کر رہے ہیں, سب سے زیادہ جہاں کمی. پہلا یہ مرحلہ سر کرنے کا ہے ذہنی اور فکری سطح پر ایمان کی دعوت. ایٹ دی لیول آف کانشسنس آف اور ایج, عہد حاضر کی شعور کی سطح پر ایمان کی دعوت. اس میں علم اور فکر, علم اور ذکر, ذکر اور فکر, یہ انٹیگریٹ ہو جائے. جز بقرآن بیگمی روبائی اصل اور فقر قرآن اصل شاہی اصل. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر, کہ ذکر و فکر کا اختلاط جمع ہونا. یہ نہیں کہ محض ذکر ہو رہا ہے فکر سے خالی, یا صرف فکر ہو رہا ہے ذکر سے خالی. اختلاط ذکر و فکر, رومی نے بھی کہا تھا ہی قدر گفتین باپ سے فکر اگر جامد بہت رو ذکر کن. اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا, باقی خود سوچو غور کرو, اور سوچ جہاں جامد ہو جائے جاؤ فکر ہی ذکر کرو. ذکر آرد فکر را در احتزاز, ذکر را خورشید ای افسون دساز. یہ اختلاط ذکر و فکر, یہ ایمان, وہ ایمان جو اعلی مچل بصیرت. اس میں انسان جانتا ہو آج کا سارا علم, ساری معلومات, ساری سائنٹیفک دریافتیں, ساری ڈسکوریز, فورسز آف دی نیچر, ان کو جتنا انسان نے پہچانا, قوانین فطرت جتنے اس نے دریافت کیے, یہ سب انٹیگریٹڈ ہو اس فکر کے اندر جس کا عنوان ہو ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, ایمان بالرسالہ. سب سے زیادہ اہم کام کرنے کا یہ. اس کے لیے دیکھیے دوسرا ایمان, عقیدے والا ایمان, اس کے لیے اور ذرائع بھی بہت ہیں. محض صاحب یقین کی صحبت سے بھی یقین پیدا ہو جاتا ہے. کونوا مع الصادقین, رہو ان کی صحبت میں, جو بھٹی ان کے اندر جل رہی ہے ایمان کی اس کی حرارت تمہیں بھی پہنچ جائے. عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے, اور جو کچھ وہ بڑی تحریک کر رہی ہے ایمان پیدا کرنے کا, جس کے لیے ان کا عنوان ہے ایمان کی محنت, نکلو کچھ تکلیفیں اٹھاؤ, وہ مشقتیں کرو, 40 دن تک ایک خاص ماحول میں رہو, 40 دن تو تمہاری کوئی نماز جو ہے وہ بغیر جماعت کے نہیں ہوگی, تکبیر اولا کے ساتھ ہوگی. اس عمل کا نتیجہ بھی ہے ایمان پیدا ہو, میں تصدیق کرتا ہوں. لیکن علی وجہ البصیرت ایمان, اس کا سورس صرف ایک ہے, اور وہ ہے قرآن حکیم. هو الذي ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر یہ آیات بینات, تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی, کفر کے اندھیروں سے, الحاد کے اندھیروں سے, مادہ پرستی کے اندھیروں سے, شرک کے اندھیروں سے, بے یقینی کے اندھیاروں سے, دھندلکوں سے, دھندلکا کہہ دیجئے, بے یقینی. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين, کچھ گمان تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا ہے. یہ دھندلکا کہہ لیجئے, اندھیارا نہ کہیے. ان سب کا علاج قرآن حکیم, لیخرجکم من الظلمات الى النور. یہ قرآن ہے اس ایمان کا سورس, وہ ایمان جو حضور کو اللہ نے دیا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. اے نبی, آپ بھی نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے, نہ آپ تفصیلاً واقف تھے ایمان سے, یہ تو ہم نے اس کتاب کو جو آپ پر نازل فرمایا نور بنا کر اتارا ہے، اس سے ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جب آپ اس قرآن کے نور سے آپ کا باطن جگمگا اٹھا ہے، اب آپ ہیں لائٹ ہاؤس ہے پوری دنیا کے لیے، آپ کے ذریعے سے لوگوں کو نور ملے گا ایمان. پہلی بات یہ ہے دعوت، تربیت، تزکیہ، تبلیغ، تعلیم، اس کا مرکز و محور قرآن کو بنایا. قرآن سے ثابت ہے جو دورہ ترجمہ قرآن میں شریک رہے حضرات، تذکیر کرو قرآن سے، اے محمد تذکیر کرو قرآن سے صلی اللہ علیہ وسلم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تبشیر انذار قرآن سے، فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. اے نبی تعلیم دو اس کی، سناؤ قرآن، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے نبی تزکیہ کیجئے اس سے، شفاء لما فی الصدور یہ ہے، اب جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. محور سے کوئی چیز ہٹ جائے، اپنے اصل ایکسس سے اگر ہٹ جائے تو تاثیر نہیں رہے. دعوت، تبلیغ، نشر و اشاعت، پبلشنگ ہاؤسز، یہ سب جب تک کہ اس اصل محور کے گرد نہیں آئے گی، یہ در حقیقت وہ برکت جو اس کی ہے ہدایت نہیں. اس کی قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، اور مختلف لیول پر کوشش کرنی ہوگی، ہائیسٹ انٹلیکچوئل لیول پر بھی، آخر آپ کے ملک میں انٹیلیجنسیا بھی ہے، اس طبقے پر واضح اثر انداز نہیں ہوگا. اس طبقے کے لیے دلیل چاہیے، برہان چاہیے، دلیل برہان قرآن میں ہے، تلاش کرنی پڑے گی، کھودنی پڑے گی. یا تو یہ کہیے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہدایت نامہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اگر ہمیشہ کے لیے ہدایت نامہ ہے تو ہر دور کے غلط نظریات کا ابطال اس میں موجود ہے. البتہ یہ کہ ہیروں کی کان میں سے ہیرے نکالنے پڑتے ہیں، اوپر رکھے نظر تو نہیں آتے. قرآن میں ہو غوطن ہے مرد مسلمان، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. آؤ تو صحیح، لا یسمع من العلماء، اہل علم اس سے کبھی سیر ہی نہیں ہوں گے. موعظہ بھی قرآن میں ہے، اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہوگی. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، پہلا کام تو یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں، جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، ایک ذرا سا اس کا مرکز و محور جو ہے اس جد و جہد کا صحیح ہو جائے، ایکسس صحیح ہو جائے، اور وہ ہو قرآن. دعوت قرآن سے، تبلیغ قرآن کی، انذار قرآن سے، تبشیر قرآن سے. اوہی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، مجھ پر یہ قرآن نازل کیا گیا تاکہ تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور جس تک قرآن پہنچ جائے. بہرحال یہ اب لمبی بات ہے، بہت سے حضرات کے علم میں ہے، یہی میری فکر، یہی میری سوچ، یہی میری تشخیص ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ربع صدی سے زیادہ اپنی زندگی کا اپنا بیشتر وقت، اپنی بہتر صلاحیتیں، اپنی بیشتر توانائیاں، جو بھی اللہ نے مجھے پونجی دی تھی، وہ اسی کام میں لگائی. یہ یوں ہی نہیں لگائی، میں کوئی پروفیشنل مولوی نہیں تھا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا میرا کوئی پیشہ نہیں تھا، معاذ اللہ. میں تو ڈاکٹر تھا، ایم بی بی ایس کیا تھا، یہاں بھی میرے دو کلاس فیلو تو آج مجھے نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. بہرحال کیونکہ اس وقت بھی جمعیت طلبہ میں کام کر رہا تھا، تعلیم میں بہت آگے تو نہیں تھا، لیکن یہ کہ بہت پیچھے بھی نہیں تھا. میں نے جان بوجھ کر علی وجہ البصیرت اپنی ایک لیے راستہ اختیار کیا. یہ ہے کام کرنے کا. اللہ نے تھوڑا سا یقین عطا کر دیا کہ محمد نے جو فرمایا صحیح فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں. تھوڑا سا یقین کہہ رہا ہوں، اس پر حاصل ہوا کہ محمد سچ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر میں کمتر کے لیے سودا کیوں کروں؟ مجھے اپنی توانائی کی زیادہ قیمت ملتی ہو تو کمتر پر قناعت کیوں کروں؟ میرے لیے بہتر میدان ہے، محمد الرسول اللہ نے کھول دیا، بتا دیا خیرکم، اور یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، کمپیریٹو نہیں ہے، دی بیسٹ امنگ یو آر دو لرن قرآن، انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دین ٹیچ اٹ اینڈ پریچ اٹ، خیرکم من تعلم القرآن. بہرحال جو بھی انجمن خدام القرآن لاہور کی بنی، پھر یہاں بنی، چار پانچ سال چھ سال ہوئے، اکیڈمی وہاں بنی، یہاں بنی، وہاں کالج بن چکا، یہ سارا دھندا، یہ سارا سلسلہ، یہ میری اس تشخیص اور میری اس سوچ کا نتیجہ ہے. اس تشخیص اور اس سوچ میں مجھے دو عظیم شخصیتوں کی تائید حاصل ہوئی، متفق گردید رائے بو علی بارائے من، اس سے انشرا ہوا. ایک اور میرے علم میں آیا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ علیہ، مالٹا کی رہائی سے واپس آئے، تقریباً 80 برس کی عمر، استاد العلماء، شیخ الشیوخ، اور دیوبند کے جلسے میں کہتے ہیں ہم نے تو اپنی اس اسیری کے دوران دو سبق سیکھے. مالٹا میں اسیر رہے، ظاہر بات ہے غور و فکر کے سوا کام کیا تھا، اب نہ کوئی تقریر ہے، نہ کوئی جلسہ ہے، نہ کہیں جانا ہے، نہ کہیں آنا ہے، غور و فکر، فورس انٹروسپیکشن، دو سبق سیکھے اور پورا مجمع ہمہ تنگوش ہو گیا. اللہ تعالی رحمت نادل فرمائے مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ پر، انہوں نے یہ واقعہ بیان کر دیا، ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے، وہ بیان نہ کر، ان کی کتاب وحدت امت موجود ہے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ پورا مجمع ہمہ تنگوش ہو گیا، اب یہ عمر کی اس آخری سرحد پر پہنچے ہوئے اس استاد العلماء کو نئے سبق کون سے سوچ گئے. فرمایا ایک تو ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ ہمارے سارے زوال اور زبو حالی کا اصل سبب ہمارا قرآن کو چھوڑ دینا ہے، اور دوسرا سبب آپس کے اختلافات اور خانہ دن. اب میں یہ طے کر کے آیا ہوں، اب جو بھی زندگی کے دن بقایا ہیں میں انہی دو کاموں میں لگاؤں گا، ایک تعلیم قرآن کے مکتب جو ہیں گلی گلی کھول دیے جائیں، اور عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن کے حقائق اور علوم سے متعارف کیا جائے. یہ عوامی درس قرآن کے لفظ استعمال کر رہا ہے وہ شیخ الشیوخ 1920 میں، 70 برس 71 برس پہلے کی بات بتا رہا ہے، عوامی درس قرآن. اب تو گاڑی بھی عوامی ہے اور سب چیزیں عوامی ہیں، عوامی درس پڑھ لیجیے. مفتی شفیع صاحب نے بہترین گرہ لگائی ہے اس پر کہ حضرت نے جو دو باتیں فرمائی اصل میں یہ دو نہیں، ایک ہی ہے. ہمارے اختلافات کا سبب بھی قرآن سے دوری ہے، رجوع اگر قرآن کی طرف ہوگا، ایک مرکز کی طرف سب اگر آ رہے ہوں گے تو اپنے آپس کے فاصلے خود بخود کم ہو جائیں گے. تو مرکز سے دوری ہے جس نے ہمیں پھاڑ دیا ہے، اور مرکز حبل اللہ، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوس، یہ ہے حبل اللہ، ہو حبل اللہ المتی. بہرحال ایک کام تو یہ ہے، دوسرا کام تھوڑا سا وقت آج میں زیادہ لے لوں گا آپ کا، پھر نہ معلوم کب ملاقات ہوتی ہے. دوسری بہت بڑی غلطی جو ہوئی ہے، پورے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اور کسی ایک جماعت یا ایک فرد سے معاملہ نہیں، ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی کا حصہ زیادہ ہے، کسی کا کم. جو ہماری سیاسی میدان میں فعال جماعتیں ہیں ان کی بہت بڑی غلطی، ہملائن مسٹیک، انہوں نے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جد و جہد کو اقتدار کی کشمکش کے ساتھ لکھی کر دی، گڑبڑ کر دی، ایشوز کنفیوز ہو گئے. ایک ہے پاور پالیٹکس، وہ پاور پالیٹکس کسی بھی ملک میں جو ایگزسٹنگ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ہے اس پر بیسڈ ہوتا ہے. جاگیرداری نظام ہے تو جاگیرداروں کا کھیل ہے یہ، آپ خام خواہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داروں کا کھیل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں جمہوریت ہے؟ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی نہیں لمبی، اس نے ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ، سرمایہ دار ہے، وہ بڑے سے بڑے صحابی کو خریدے، ٹیلی ویژن پر جتنا چاہے وقت لے، بڑے سے بڑے فنکاروں کو امپلائے کرے، باہر کر لے جائے گا وہاں. اس کی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ. عام آدمی آئے تو صحیح، اس میدان میں کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں اس کی. یہاں ہے جاگیردار چند فیملی سے، ادھر چلے گئے تو ادھر کا پلڑا بھاری ہو گیا، ادھر چلے گئے تو ادھر کا بھاری ہو گیا. ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے، کوئی ان میں فرق نہیں. ان کے کردار میں، ان کی معاشرت میں، ان کے ذہن میں، ان کی سوچ میں، ان کے اخلاق میں کوئی فرق، کل اس چیز کا فرق. ایک طرف بے نظیر ہوں گی تو دوسری طرف آبدا ہوں گی، آبدا حسین ہوں گی، فرق کیا ہے؟ لیبل بدل گئے ادھر کے ادھر، کسی کا لیبل کسی کا لیبل کچھ اور. سمجھ لیجئے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے، بہت بڑی غلطی ہوئی، ہملائن مسٹیک. اقتدار کی کشمکش میں متحدہ محاذ بن رہے ہیں، سیکولر عناصر بھی شامل ہیں، مذہبی عناصر بھی شامل ہیں، کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہے گھسیٹنی. ٹانگ گھسیٹنا آسان ہے، تقریب کرنا آسان ہے، تعمیر مشکل ہے. میں آج آپ کو ایک بہت بڑی مثال دینا چاہتا ہوں، کاش کہ حقیقت صرف اس ایک مثال سے واضح ہو جائے. 1962 کی طرف چلیے، 28 برس پہلے، ایک عامر، فوجی عامر، صدر ایوب خان حکمران، آئلی قوانین کو اندر ترمیمی ایک آرڈیننس نافذ کرتا ہے، اسلامی آئلی قوانین کا ایک آرڈیننس. ہی ویلز اتھارٹی، ہی کین ڈو اٹ، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. اس ملک کی تمام مذہبی جماعتوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، خلاف اسلام ہے. جماعت اسلامی نے کہا خلاف اسلام، جمعیت علماء پاکستان نے کہا خلاف اسلام، جمعیت علماء اسلام نے کہا خلاف اسلام، جمعیت اہل حدیث نے کہا خلاف اسلام، اہل تشیع نے کہا خلاف اسلام. کوئی طبقہ نہیں، اور چوٹی کے لوگ تھے، مفتی جعفر حسین مجتہد، حافظ کفایت حسین صاحب ان کے جو سب سے بڑے اس وقت آپ کو معلوم ہے ذاکر تھے، ادھر مولانا مودودی، ادھر عبدالستار نیازی، مولانا ابو الحسنات قادری، ادھر اہل حدیث کی چوٹی کی ٹاپ براس، بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، سب نے کہا یہ اسلام کے خلاف. لیکن کوئی ایجیٹیشن اس کے خلاف نہیں کیا، ایوب کے خلاف کیا، تم ہٹ جاؤ. اور کس کے ساتھ اشتراک کیا؟ سیکولر عناصر کے ساتھ. ان میں وہ بھی تھے کہ جو اس سے بڑھ کر زیادہ سیکولر ہوں گے، اس سے زیادہ اسلامی قوانین کے مخالف. جوائن ہینڈ ود دم، تاکہ ٹانگ گھسیٹنے ایوب خان کی ٹانگ گھسیٹی گئی، برامد کیا ہوا؟ شامت اعمال ما صورت بھٹو گرفت. حاصل کیا؟ قوانین نافذ رہے، آج تک نافذ ہیں. میں اس وقت علمی بحث نہیں کر رہا، اس میں کیا غلط ہے، کیا خراب ہے، کتنا اسلام کے مطابق ہے، کتنا اسلام کے خلاف ہے، ایک علیحدہ ایشو. میں آپ کو بتایا کنسنسس ہے، شیعہ سنی وہابی حنفی دیوبندی بریلوی جماعت اسلامی اہل حدیث سب کے سب متفق کے اسلام کے خلاف. لیکن پاور پالیٹکس کے اندر لگ کر کسی کو دھکا دے دینا، کسی کو گرا دینا آسان ہے. یہ قوانین آج تک نہیں سکتے. بھٹو کے خلاف نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، شریک کون ہے؟ پیر پگاڑا خان. ایئر مارشل اکبر خان صاحب، ولی خان صاحب، اور ولی خان صاحب کی بیگم صاحبہ کو ممبر پر لا کر بٹھا دیا مسجد شہداء میں، 1977 کی تحریک، ممبر پر مسجد شہداء، نظام مصطفیٰ کی تحریک چل گئی. مقصد کیا تھا؟ صرف بھٹو کو گرا دیا. بھٹو گر گیا، آیا کیا؟ وہ آمریت پھر آ گئی، فوجی آمریت. 11 برس وہ قوانین وہیں کے وہیں چلے آ رہے، 11 برس تک اسلام 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 اسلام. لیکن اس قانون میں بھی ترمیم نہیں ہوئی. بہت ہائی لیول کے علماء کو لے جا کر بٹھا دیا، شریعت کورٹ بنا دی، ہاتھ باندھ دیے دیکھنا، ان آئلی قوانین کو کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، نہ مالی قوانین کو کچھ کہہ سکتے، نہ آئلی نہ مالی تو رہ کیا گیا، ایکسرسائز ان فرٹیلٹی. لیکن یہ کہ اس سے اب بھی سبق حاصل نہیں، ضرورت ہے ریزسٹنس موومنٹ کی، لیکن آن دی بیسس آف اسلام، ناٹ آن دی بیسس آف پاور پالیٹکس. وہ تو نظام بدلے گا تو سیاست کا ڈھانچہ بدلے گا، ورنہ یہی خاندان ہے ادھر سے ادھر. آپ خام خواہ اپنی عزت کبھی ادھر گوا لیتے ہیں، کبھی ادھر گوا لیتے ہیں، کبھی 70 کلفٹن کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ معلوم ہوتا کہ تو کفر ہے عورت کی سر بڑھائی. اور کسی ایک کی بات نہیں ہے، جو بھی اس میدان میں آئے. اور بنیادی غلطی کیا ہے، آپ نے اسلام کی جد و جہد کو اقتدار کی کشمکش کے ساتھ گڈمڈ کر دیا. بس یہ غلطی ہے، نیت کے اوپر کسی کا حملہ نہیں کر رہا میں، یہ دو چیزیں علیحدہ کی. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، خلاص. اور اسلام کی بنیاد پر ایک تحریک، ریزسٹنس موومنٹ. اسی کے لیے میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی آج، وہ حدیث تو خیر بہت مشہور ہے، بہت عام لوگوں کو بھی یاد بھی ہوگی. من رہا من کو من کرن فل یغیر ہو بے ید ہی فعلم یستتے فب نشان ہی فعلم یستتے فب قلب ہی وزال کاغذ فل ایمان. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. تم میں سے جو شخص کوئی بدی دیکھے، برائی دیکھے، اس کا فرض ہے کہ طاقت سے اس کو بدلے. اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان سے بدلے، اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو دل سے تو اس سے نفرت کرے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن میں نے اسی حدیث کا، یعنی یہ مضمون جو ہے دوسری حدیث، اس سے بہت زیادہ معنی خیز گہری حدیث، یہ بھی مسلم شریف کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. ما بعث اللہ من نبی فی امتہ قبلی، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا، الا کان حواریون واصحاب، مگر یہ کہ کچھ نہ کچھ صحابہ، کچھ حواری، کچھ ساتھی، کچھ عوانہ انصار اللہ نے دیے، کم دیے زیادہ دیے. حضرت مسیح کو اگر 12 یا 11 ہی حواری دے دیے، 72 آدمی دے دیے، محمد رسول اللہ کو ہزاروں کی تعداد میں صحابی دے دیے، لیکن ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ. اللہ کانا لہو حواریون واصحاب، وہ کیا کرتے تھے، یاخذون بسنته ویقتدون بامره، اپنے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے تھے، انہی کے حکم پر چلتے تھے. یہ دو دو الفاظ ہیں، ذرا نوٹ کرتے جائیے. یا خزون اب سنت ہی ایک، وہ یقتدون اب امرس، اقتدا کرتے تھے اس کے حکم سے. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ آ جاتے تھے. ہر نبی کے بعد دو تین نسلوں کے بعد تو ناخلف آئی گئے، ہمارے یہاں بھی آئی گئے، ہر جگہ آ گئے. اچھا یہ ناخلف کیا کرتے تھے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یومرون، کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں ہوا تھا. پیارے الفاظ دیکھیے، انا افصح العرب، حضور فرماتے میں عرب کا فصیح ترین انسان. اصحاب کیا کرتے تھے، یا خزون اب سنت ہی، مضبوطی سے تھام لیتے تھے سنت کو اپنے رسول کی، ویقتدون اب امر ہی، اس کے راستے پر چلتے تھے، اقتدا کرتے تھے اس کے حکم. اور یہ ناخلف کیا کرتے تھے جو ہم کر رہے ہیں، یقولون ما لا یفعلون، کہہ وہ رہے جو کر نہیں رہے، دعوے عشق رسول کے اور محبت رسول، کیا کہنے ایمان، گلے جا رہے ہیں عشق رسول میں اور مدینے کی گلیوں کے فراق میں، اور شکل دیکھیے تو 12 بجے ہوئے اس کے اوپر کہ سنت رسول تک کا اہتمام نہیں کر سکتا. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یومرون، اور کر وہ رہے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں ہوا، بدعات، رسومات. اب فرمایا پھر اگر کوئی شخص اس میں ہو کیا کرے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا طاقت سے اپنے ہاتھ سے وہ مومن ہوگا. فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، جو ان سے جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ مومن ہوگا. فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اور جو اپنے دل سے جہاد کرے گا، نفرت رکھے گا شدید، وہ مومن ہوگا. وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، رواہ مسلم. اس حدیث کو روشنی بنائیے. ایک ریزسٹنس موومنٹ، منکر کے خلاف تحریک، لیکن یہ تحریک موب کے ذریعے نہیں. تحریک وہ چلائیں جو پہلے اپنے معاملے کو درست کر چکے ہیں، اپنے گھر میں دین کو نافذ کر چکے ہو، تب دین کو نافذ کرنے باہر نہیں. اپنے وجود پر، اپنی معاش پر دین کو نافذ کر چکے ہو. نمبر دو، منظم ہو، کسی ایک کا حکم مانے اور حرکت کرے. موب نہیں کہ جلوس تو ہم نے نکالا تھا، توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا. یہ دھوکے. جب تک ایسی تنظیم وجود میں نہ آ جائے تو پوری ریسپانسبلٹی لے کہ ہم آئیں گے میدان میں، لیکن یہ کہ جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری ہم پر. پھر آئے، کھڑے ہو جائیں، یہ کام اب ہم نہیں ہونے دیں. ہمارے اس ملک کے اندر میں تو حیران ہوتا ہوں، عملی مثالیں موجود. اہل تشیع نے کر کے دکھایا، کتنی مرتبہ کر کے دکھایا. چیف مارشل نے ایڈمنسٹریٹر کی ناک رگڑوا دی، زمین میں نکیریں نکلوا دی. بڑے شان سے اور تنتنے کے ساتھ لائے تھے آرڈیننس، حدود آرڈیننس، زکات آرڈیننس، ناک رگڑوا دی کہ نہیں. 50,000 نے جا کر گھیراؤ کر لیا اسلام آباد کے سیکرٹیریٹ کا، مارو گولیاں ہمیں، نہیں دیں گے زکات. میں ترمیم کرنی پڑی کہ نہیں. کوئٹے کے اندر سینکڑوں ان کے وہ لوگ کے جو واقعی بہت بڑے مجرم تھے، باقاعدہ پولیس مینوں کو جنہوں نے کہ ذبح کر کے ان کے سر لٹکائے تھے، ان کو بھی چھڑوا لیا. کوئٹہ چلو تحریک چھوڑ دیے گئے. یہ ریزسٹنس موومنٹ. اور آپ اقتدار کی بھیک مانگتے ہوئے اس کے ساتھی، اس کے ساتھی، اس کے ساتھ ہو گئے، اس کے ساتھ ہو گئے. پچھلا الیکشن آ رہا تھا تو لاہور کی سڑکوں پر سرمایہ داری جاگیرداری کا جنازہ نکال دیں گے. اس کے بعد معلوم ہوا انہیں سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ساتھ مل کر آپ اسلام نافذ کر رہے ہیں. یہ غلطی ہوئی ہے، یہ کوتاہی ہوئی ہے. ایشوز کنفیوزڈ ہیں. عام آدمی کیا سمجھے آپ واقعتا اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ کا ساتھ کن لوگوں سے ہے؟ اے مین از نون بائی دی کمپنی ہی کیپس. آپ کا اتحاد کن لوگوں سے ہے؟ اس وقت آپ دیکھیں گے یہ ذرا 19 ہے، یہ 20 ہے، اس 19 کے ساتھ ہوگا 20 کو گرا دو. یہ 19-20 کے چکر سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا. صرف نہیں یعنی منکر کی بنیاد پر تحریک. کسی سے جنگ نہیں، کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے فساد نہیں. دیکھیے ہندوستان کی مثال میں آپ کو دے دوں، یہی آئلی قوانین ہمارے تو خیر آئلی قوانین کا ایسا تیا پاچا کیا تھا یو خان نے، لیکن صرف ایک معاملہ ہندوستان میں ہونے لگا تھا، وہ کلکتہ سپریم کورٹ کے بینچ کا ایک فیصلہ جو آیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے تو جب تک وہ بیوی متعلقہ جو ہے دوسری شادی نہ کر لے یا مر نہ جائے، اس کا نان نفقہ اسی کے ذمے رہے گا. شریعت اسلامی پر اضافہ تھا، شریعت کے کسی چیز کی نفی نہیں تھی، اضافہ تھا. مسلمان بنیان مرسوس کی طرح کھڑا ہو گیا، مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا. شیعہ سنی فسادات ختم ہو گئے لکھنؤ کے. کوئی سال نہیں جاتا تھا جب کہ فساد نہ ہوتا، پھر نہیں ہوا. اب ایک کامن مسئلہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ. وجہ کیا ہے؟ وہاں اسلام کے نام پر سیاست ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے وہاں خیر. آپ اتنی اقلیت میں کہ اسلام کے نام پر حکومت نہیں مل سکتی آپ. بس یہاں یہ ہے کہ یہ چھیچڑا لٹکا ہوا ہے جس نے کہ دماغ خراب کیے ہوئے. ہاتھ کچھ نہیں آ رہا، 50 برس ہونے کو آگے، کسی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا. کوئی 4 مہینے کو، کوئی 6 مہینے کو، کبھی ضیاء الحق صاحب کی کابینہ میں کچھ لوگ جا کے بیٹھ گئے تھے 9 مہینے کو، کوئی کچھ اور چند مہینوں کو. 2 مہینے میں بھی شورا میں گزارا تھا، لیکن صرف شورا میں ہی اللہ کا شکر ہے، وہ مجھے وزیر بنانا چاہتے تھے، اس سے میں نے معذرت کی تھی. حاصل کیا؟ آپ کو معلوم ہے تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ، لوک سبھا نے بل پاس کیا ہے، راجیو نے کروایا مجبور ہو کر. ہندوستان کی کوئی عدالت مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. کھڑے ہو گئے مسلمان، جانے دی انہوں نے، لیکن وہ جانے کسی پاور پالیٹکس میں نہیں، وہ صرف ایک دینی ایشو کے اوپر تھی. یہاں ایشوز کنفیوز تھے، یہاں اقتدار کی کشمکش کے ساتھ دین کا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دین کا کوئی سودا کر رہے ہیں، نہیں، لیکن کنفیوژن ہو گیا ہے، ایشوز آر کنفیوز. دیکھنے والا کیا دیکھے، اسے تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ، آپ کا خلوص اپنی جگہ پر ہے. تو دوسرا کام کرنے کا یہ ہے، اور کاش کہ یہ تحریکیں اس نقطے پر آ جائیں، کاش کہ تبلیغی جماعت امر بالمعروف سے آگے قدم بڑھا کر نہیں عن المنکر، اور اس کا بھی بلند ترین جو مطلب ہے بالید طاقت کے ساتھ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، بہت عمدہ کام ہے جو ہو رہا ہے، کوئی شک نہیں، آگے بڑھو، اب میدان میں آ کے باطل کو للکارو، تب پتا چلے گا یہ 10 لاکھ کا مجمع جو ہے کتنا رہتا ہے، کتنا چھٹ جاتا ہے جب باطل سے پنجہ آزمائی ہو، تب پتا چلے گا. ٹھنڈی ٹھنڈے بات سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کاش وہ ایک قدم آگے بڑھائے، اور کاش یہ ایک قدم پیچھے ہٹے. میں آج سوچ رہا تھا، مجھے یاد آیا حضور کا ایک قول، آپ نے ایک رات جب آپ گشت کر رہے تھے حضرت ابو بکر کو دیکھا تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن بہت آہستہ آواز، حضرت عمر کو دیکھا بڑے زور سے، صبح کو پوچھا ابو بکر تمہارا یہ حال تھا، عمر تمہاری یہ کیفیت تھی، مجھے کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ حضور میں تو اس اللہ کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے، زور سے بولنے کی ضرورت نہیں. حضرت عمر سے پوچھا ان کا کہ میں شیطان کو بھگا رہا تھا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے دونوں کی باتیں صحیح ہیں، ابو بکر تم ذرا اپنی آواز بلند کرو تھوڑی سی، اور عمر ذرا تم تھوڑی سی کم کرو، خیر الامور اوساطها. کوئی بات کہہ رہا ہوں، یہ تبلیغی جماعت علماء کرام یہ ذرا آگے بڑھے، اور صرف وعظ و نصیحت نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نہیں عن المنکر، سیاسی جنگ میں نہ آئے، قتل نہ آئے، نہ کسی کے حلیف نہ کسی کے حریف، دین چاہیے. لیکن دین اب ہم صرف درخواست نہیں کریں گے، مطالبہ کریں گے، نہیں عن المنکر باللسان سے آگے بڑھ کر، نہیں عن المنکر بالید. اور ادھر سے جو سیاسی میدان میں قوتیں لگی ہوئی ہیں، وقت، صلاحیت، توانائیاں جانے تک جا رہی ہیں، دے رہے ہیں، نوجوان دے رہے ہیں، لیکن ڈیو ٹو دی کنفیوژن آف ایشوز ان کی برکتیں نہیں ظاہر ہو رہی، ورنہ جان دے اور برکت ظاہر نہ ہو اس کی، اس کو نکھار دیا جائے. ہم نہ کسی کے ساتھی ہیں نہ کسی کے مخالف، جو دین کا ساتھی ہمارا ساتھی، جو دین کا مخالف ہمارا مخالف، جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا کہاں سے ہو جائے گا؟ اور ہمیں صرف دین کے لیے ریزسٹنس موومنٹ، اس کے لیے جماعت، ایک پلیٹ فارم، ایک قیادت، جماعت. فلتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. میں ایک طرف تو ان دونوں طبقات کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے آپ ذرا آگے بڑھیں، تبلیغی جماعت، علماء کرام ذرا آگے بڑھیں، نہیں عن المنکر کے لیے میدان میں آئیں منظم صورت، بغیر کسی سیاسی حلیف ہونے کے یا حریف ہونے. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ہمیں اپنے لیے اقتدار چاہیے نہیں. اور یہ جماعتیں وہ بھی ہیں، ان سے درخواست یہ کہ خدا کے لیے اس پاور پالیٹکس سے ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ، علیحدہ کر. تنظیمیں ہیں، جوش ہے، جذبہ ہے، آرگنائزیشن ہے، اسے لگاؤ صرف نہیں عن المنکر بالید پر. یہ میٹنگ پوائنٹ ہوگا ان تحریکوں، اور اگر اللہ کرے، اللہ کرے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر تو یہ مشکل نہیں ہے، کسی درجے میں بھی یہ کام ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کایا پلٹ کر رہ جائے. مواد موجود ہے، دونوں طرف ہے، صرف یہ کہ ایک میٹنگ پوائنٹ چاہیے. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو ان دی مین ٹائم میں نے تنظیم اسلامی قائم کی ہے. کوئی اگر نہیں کرتا اس کام کو, کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, ہم نے اسی مقصد کے لیے اور اس کے لیے بیعت کا اصول بنایا ہے, مغربی اصول نہیں, یہ ایسوسی ایشن اور ممبر شپ اور اس کے بعد 2 سال کا انتخاب اور 3 سال کا انتخاب. میں کام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں, کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ ملائے اور چلے, جوائن ہینڈز وتھ می, یہ ہے وہ بیعت کا اصول جس پر کہ صحابہ کرام جڑے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ حضور سے تو جوڑنے کی بنیاد رسالت ہے, رسول مان لیا تو اطاعت کرنی کرنی ہے, لیکن مزید ایک بانڈ ہے بیعت کا جو حضور نے لیا ہے, بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی صرف علینا وعلی لا ننازل امرہ لہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں کی روایت. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے, آپ کا ہر حکم سنیں گے مانیں گے, خواہ آسانی ہو خواہ مشکل, خواہ طبیعت آمادہ ہو خواہ طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, خواہ ہم پر آپ دوسروں کو ترجیح دے دیں, پھر جنہیں بھی آپ امیر بنا دیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں, ان کا بھی حکم مانیں گے. ہاں حق بات ضرور کہیں گے, مشورہ ضرور دیں گے, صحیح راہ ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے, لیکن جھگڑیں گے نہیں. اس میں ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کیا, سموتات فی المعروف, حضور کی اطاعت مطلق تھی بغیر کسی لمٹس کے. آپ ہی تو خود شارع ہیں, شریعت دینے والے, اللہ کے نمائندے, آپ معیار حق و باطل تو آپ ہی تو ہیں. آپ کہیں گے یہ حق ہے ہم مانیں گے, حق ہے آپ کہیں گے یہ باطل ہے ہم مانیں گے ہم باطل ہے, لہذا آپ کی اطاعت تھی ایبسولیوٹ. کسی اور کی اطاعت, ابو بکر صدیق کی اطاعت بھی مطلق نہیں تھی, فی المعروف اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر مانیں گے, اس کے خلاف حکم دو گے نہیں مانیں گے, لا سما والا تھا. اس اصول پر ایک طاقت ایک قوت جو صرف دعوت الی الخیر, اور دعوت الی الخیر کو جوڑ لیجئے وہ دعوت قرآن, سب سے بڑا خیر قرآن ہے, هو خیر مما یجمعون, یہ خیر, اور نہی عن المنکر اس کے لیے قوت فراہم کی جائے, ایسی طاقت کہ جو اگر معتد بے تعداد میں لوگ ہوں اور پھر چیلنج تھرو کریں کہ یہ کام اب ہم نہیں ہونے دیں گے, یا ہم نہیں یا یہ نہیں, پھر دیکھیے. ہاں ہمیں اس سے بحث نہیں حکومت کس کی ہے, خر آمد کے گاؤں رفت کے گاؤں آمد کے خر رفت, یہ خر اور خر بہت قریب ہے, اور گاؤں اور بے نظیر بھی کچھ آپس میں ایک دوسرے سے شاید قریب ہوں, کیا بحث ہمیں اس سے کہ گاؤں آمد کے خر رفت کے خر آمد کے گاؤں رفت, کوئی فرق ہے ان میں؟ سر وہ فرق, میں نے تو یہ بات کہی تھی 1968 میں, 1969 میں, کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ بھٹو میں اور دولتانہ صاحب میں کوئی فرق ہے, مجھے کوئی سمجھا دے کیا فرق ہے. لیبلز ہیں, ایک کلاس ہے ایک طبقہ ہے, مغربی تہذیب ہے مغربی سوچ ہے مغربی تمدن ہے جاگیردار ہے, اللہ اللہ فیصلہ اللہ, اور کیا ہے کس کے پاس کیا. یہ دو باتیں ہیں جو عرض کرنی تھی, جو بھی ہم سے ہو رہا ہے وہ ان دونوں خانوں میں ہم کر رہے ہیں, آگے ہے آپ حضرات کا کام, اگر بات سے اتفاق ہو آگے پہنچائیے, جہاں جہاں رسائی ہے اگر بدل گواہی دے بات ٹھیک ہے. دو باتیں, اس لیے میں نے لمبی چوڑی نظریاتی بحثیں نہیں کی اس وقت, ایک ایمان پر ایمفیسس, لیکن ایمان وہ انٹلیکچوئل ایمان, شعوری ایمان, علی وجہ البصیرت ایمان, یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے, ورنہ گاڑی ناکنگ کرتی رہے گی. آپ عوامی دباؤ سے کوئی بات منوا لیں گے, آپ کا ایلیٹ جو ہے اس کا ذہن اس کو قبول نہیں کر رہا, گاڑی ناکنگ کرے گی چلے گی نہیں. دوسری طرف ریزسٹنس موومنٹ آن دا بیسس آف نہی عن المنکر, بڑی کے روک تھام کے لیے ریزسٹنس موومنٹ, اور اس کو بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا جائے پاور پالیٹکس کے ساتھ, وہ علیحدہ ہے بھائی چلاؤ, مارشاء اللہ نہیں ہونا چاہیے, جمہوریت چلنی چاہیے, گندی سے گندی جمہوریت بھی مارشاء اللہ سے بہتر. یہ میرا موقف رہا ہے پورے 11 برس, اس ملک کے لیے خوفناک ہے مارشاء اللہ, تباہ کن ہے, سوسائڈل ہے, 18 اگست 1980 کو پہلی ملاقات ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب سے اور میں نے یہ الفاظ کہے تھے، اٹس سوسائڈل، آپ الیکشن کرائیے ماشاء اللہ کا تم نبی. 82 میں تو میرا وہ اوپن لیٹر آئی گیا تھا، آپ نے پڑھا ہی ہوگا، جنگ میں چھپا تھا. تو میرے نزدیک اندیشہ ہے جس طریقے سے کہ آپ لمبا کرتے جا رہے ہیں ماشاء اللہ کو، اندیشہ ہے کہیں مستقبل کا مورخ یہ نہ دیکھے کہ 1947 میں وقت کی جو عظیم ترین مسلمان مملکت قائم کی ہوئی تھی، اسے پہلے تو 1971 میں 2 لاکھ کیا ایک شرابی اور زانی ٹولے نے، اور اس کے بعد اور اس کی فردر بلکنائزیشن ایک ایسے شخص کے ہاتھوں ہوئی جو نمازی اور پرہیزگار تھا. مبادہ مستقبل کا مورخ یہ دیکھے جلد فاصلے. بہرحال چلنے بھی اس گاڑی کو، کون اوپر آتا ہے کون نیچے جاتا ہے، اسلام کے لیے ریزسٹنس موومنٹ ود آؤٹ اینی کنفیوژن آف ایشوز، ہماری جنگ اسلام، اس کی جو ویلیوز ہیں، اس کی جو اقدار ہیں، معروف اور منکر کا جو اس کا معیار ہے، اس کے لیے ہم کھڑے ہیں. منکر کو ختم کریں گے، معروف کو نافذ کریں گے. یہ مطالبہ اور کچھ نہیں، نہ حکومت چاہیے، نہ کوئی سرداری چاہیے، نہ کوئی سرکار دربار کی رسائی، کچھ نہیں چاہیے. اللہ کا شکر ہے میں نے تو قرآن اکیڈمی لاہور میں بنائی ہے، ایک پیسہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی سرکاری کسی ادارے سے کوئی ایک پیسہ نہیں آیا، نہ باہر سے، کسی ملک سے، کسی عرب شہر سے ایک پیسہ نہیں. حالانکہ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رانائی تھا، ضیاء الحق صاحب مجھے میرے بارے میں اچھی رائے بھی رکھتے تھے، شورا شریف تک پہنچا دیا تھا مجھے. پھر یہ کہ وہ پتہ نہیں وہ کیا ستارہ امتیاز تھا کیا تھا، وہ بھی مجھے عطا کیا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ میں گردن جھکا کے اپنی گردن میں وہ پٹا ڈلوانے کے لیے تیار نہیں تھا، میں نہیں گیا وہ لینے، وہ تو جھکانی پڑتی ہے باقاعدہ گردن، پٹا ڈالا جاتا باقاعدہ، مجھے گوارا نہیں، لیکن انہوں تو دے دیا تھا نا. کیا اس وقت میں قرآن اکیڈمی اور انجمن کے لیے ان سے کوئی پیسے نہیں لے سکتا تھا؟ ایک دفعہ بھی دعوت تک نہیں دی کہ آپ آ جائیے ہمارے ادارے. میرے بچوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، ایک دفعہ بھی کوئی دعوت نامہ تک نہیں بھیجا کہ ٹھیک ہے آئیے. اور میرے یہاں تو شادیاں ہوتی اس انداز میں، کوئی کیا کرے گا، مسجد میں ہے، نکاح ہو رہا ہے اور بچی رخصت ہو گئی. وہاں تو چاہیے بیٹھے ہوئے ہوں دولہا دلہن بھی اور ساتھ صدر مملکت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے فوٹو چھپ رہے ہیں اخبارات میں، تب تو کوئی آنے کا فائدہ ہوا، آنے والوں کا بھی فائدہ، آنے والے کا بھی فائدہ اور بلانے والوں کا بھی فائدہ. خیر اللہ بچائے، ان کوچوں سے اللہ نے بچایا ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. لیکن یہ کہ یہ دو نقطے ہیں جس کے بارے میں عرض کیا، آپ چند اعلانات وہ بعد میں ہو جائیں گے. ایک مہینہ یہاں گزارا ہے میں نے، کم سے کم 200 حضرات تو ایسے ہیں یہاں اس مجمع میں اس وقت کے جنہوں نے یہ 26 راتیں میرے ساتھ بسر کی ہیں، 27 میں بھی آج وہ گزاریں گے. میرے ساتھ کیا بسر کی؟ قرآن کے ساتھ بسر. یہ ایک بہت قیمتی متاع ہے، ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ شہر کے اس گوشے میں تیسرے تیواڑے اللہ میاں کے پچھواڑے، یہاں جو ہم نے یہ اکیڈمی بنائی، یہاں اللہ نے موقع دیا وہاں بنا دی، یہاں لوگ آ جائیں گے. میرے اندازے میں یہ تھا کہ 100 آدمی بھی آتے رہے تو میں سمجھوں گا پروگرام بہت کامیاب، یہاں تو الحمدللہ بہت رونق رہی. اب جن لوگوں کا بھی کچھ رابطہ قائم ہوا ہے وہ ذرا اس معاملے میں ارجنسی کے تحت کوئی اپنی سوچ کو ایک کنارے پر پہنچا کر فیصلے، ورنہ ایک بات آئی گزر گئی، جو کچھ سمجھا ہے صحیح ہے غلط ہے، اس کے لیے ہمارے مطبوعات ہیں، کیسٹس ہیں، لٹریچر ہے، اور تحقیق کریں، غور کریں، مجھ سے لڑیں، مجھ سے جھگڑیں، مجھے بتائیں تمہاری یہ بات غلط ہے، لیکن یہ کہ کسی ایک نتیجے پر پہنچے، ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، اگنور کرنا ہے یا یہ کہ لبیک کہنا ہے. اس میں یہ دونوں انجمن کا کھاتا ہے، یہ اکیڈمی ہے، اللہ کرے گا، اللہ نے یہاں ہیرے مجھے عطا کیے ہیں، دو یہاں سے کم دو تو ایسے ہیں کہ جو وہاں جا کر قرآن اکیڈمی لاہور سے استفادہ کر کے یہاں آئے ہیں، اچھی علامتیں ہیں. ایک میکینیکل انجینئر ہے آپ کا کراچی کا، وہی آج آپ کو نماز پڑھائے گا، آئندہ جمعے سے انہیں کا خطبہ بھی ہوگا اور آج نماز بھی وہی پڑھائیں گے. وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، پروفیشنل عالم دین نہیں ہے، میکینیکل انجینئر ہے، قرآن پڑھا ہے، سمجھا ہے، اب سمجھا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں، مجھے اعتماد ہے کہ انہوں نے میرے فکر کو، اس قرآن کے ایک جامع فکر اور انقلابی دعوت کو سمجھ لیا. چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، اب یہاں پر وہ ہوں گے، کام شروع کریں گے. ایک اور نوجوان، اس سے بھی کہیں قیمتی ہے میری نگاہ، ایم ایس کر کے آیا امریکہ سے، ماسٹر انسپکٹر انجینئرنگ، اور آ کر اللہ نے کدھر اس کا رخ موڑا ہے. 2 سال لاہور میں لگائے ہیں، ساتھ ہی ایم اے کر لیا ہے فلسفے میں. کہاں انجینئرنگ، کہاں فلسفہ. اللہ جس کو لاتا ہے، عربی سیکھی ہے، عربی کی تدریس قرآن کالج میں کر رہے ہیں. اب ہمارا ایک سارا کورس چل رہا ہے، اس ایک سارا کورس کا بھی آج آپ کو 2 ورقہ ملا ہوگا. جو نوجوان بھی ہمت کریں، ایک دم اگر جذبہ بیدار ہوا ہے، 6 مہینے نکال لیں، آ جائیں، بیٹھ جائیں. بہت کچھ وقت لگایا ہے، کچھ بہت پڑھا ہے آپ نے، 6 مہینے نکال لیں، عربی کی شدت بدھ ہو جائے، تاکہ آپ کی اپنی آنکھیں کھل جائیں. قرآن کو پڑھیں تو اپنی آنکھوں سے پڑھیں. جب ترجمہ آپ پڑھتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن. جب عربی آپ کو آئے گی، آپ اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھیں. زمین و آسمان کا فرق، کہاں بالواسطہ مشاہدہ، کہاں براہ راست مشاہدہ. اس کا بھی آپ کو 2 ورقہ مل چکا ہے. یہاں بھی 6 مہینے بعد انشاءاللہ فل فلیجڈ ہمارا اکیڈمی کا کام جو ہے شروع ہو جائے گا. ابھی یہ ہے کہ شام کی عربی کلاسز، آپ درس قرآن ہفتے میں 4 دن، وہ بھی 2 ورقہ آپ کو مل چکا ہے، وہ 1 مئی سے شروع ہوگا. یہ سارے کام یہاں پہلے کھاتے کے جو لاہور میں، مجھے تو خیر کرتے ہوئے جو بھی ہو گئے، اب تو میں اپنی عمر کی سرحد پر بیٹھا ہوا ہوں. یہ اطمینان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کم سے کم 2 درجن ایسے نوجوان تیار ہو گئے میری نگاہوں کے سامنے، جو میری اس دعوت اور فکر کو آگے پھیلانے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں. اس سے بڑا اطمینان اور کیا ہوگا انسان. ایسا نہیں ہے کہ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کام چوپٹ ہو جائے. انشاءاللہ اللہ یہ اکیڈمی قائم ہو گئی ہے، اس کے لیے اس میں آپ پارٹیسپیشن کریں، اس میں دامے درمے سکھنے آئیں، شامل ہوں، انجمن میں شامل ہوں. انجمن کے وہ ممبر شپ فارم یہاں موجود ہیں. پھر ایک جہاد بالقرآن کا ایک کتاب تھا. آج یہاں پہ 2 اہتمام کیے گئے. ایک تو یہ کہ جو پرچون ہمارا یہاں لگا کرتا ہے، ایک مکتبہ، وہ میں نے بند کر دیا تھا. جن کا بھی ارادہ ہو جائے، مکمل سیٹ جو ہے ہماری کتابوں کا، وہ باہر مل سکتا ہے جو لینا چاہے، تاکہ طے کر لیں بھائی 1-1.5 مہینے میں نے سب پڑھ لینا، سوچ لینا یہ کہتا کیا ہے، بکواس کرتا ہے یا صحیح کہتا ہے. I have to decide it once for all.